رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولى صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب عشت تقریب باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورۃ النساء کی استانی آیات کا خلاصہ جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں اللہ رب العالمین جل وعلا کی توفیق سے ذکر کیا جا رہا تھا، اور آیت نمبر 58 سے متعلق تقریباً گفتگو ہو چکی. آج کے خطبے کے اندر آیت نمبر 59 کا خلاصہ اور آیت نمبر 58 سے متعلق چند رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین اپنے دلوں کو اس بنیادی سبق سے آگاہ کرنے کے لیے اور عمل کے لیے طبیعتوں کو برنگیختہ اور تیار کرنے کے لیے چند باتیں آج کے درس قرآن کے اندر انشاءاللہ العزیز ذکر کی جائیں گی. آیت نمبر 58 جو سورۃ النساء کیونکہ معاشرتی نظام کو، سماجی نظام کو، سیاسی نظام کو، عائلی نظام کو اور نظریاتی اور اعتقادی نظام کو، المختصر انسان کی تمام تر ضروریات سے متعلق ہدایات اور مسلم ہدایات، ضروری ہدایات اس مبارک سورت یعنی سورۃ النساء کے اندر موجود ہے. ہر درس قرآن کے ابتدا کے اندر اس سورت کی افادیت کو ہم ذکر کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ سورت مبارکہ سن 4 یا 5 ہجری کے درمیان نازل ہو رہی ہے جبکہ اسلامی ریاست کا مکمل طور پر قیام ہو چکا ہے، اور مسلمانوں کے لیے بحیثیت انسان کے جو ان کے تقاضے ہیں وہ بھی ذکر کیے جا رہے ہیں، بحیثیت ایمان اور اسلام کے جو ان کی نظریاتی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی ذکر کی جا رہی ہیں، اور پھر اور مذاہب جو مدینہ منورہ کے اندر رہتے ہیں تو ان سے متعلق بھی بنیادی احکامات اس بنیادی سورت کے ابتدائی درجے میں ذکر کی گئی ہیں. بڑی اہم احکام کی طرف، بڑے اہم حکم کی طرف توجہ آیت نمبر 58 میں دلائی گئی تھی، جس پر ہم نے درس قرآن کی دو نشستیں ذکر کی ہیں، اور اس سے مراد امانت تھی. یعنی اللہ رب العالمین جل وعلا نے مومنوں کو امانتیں عطا فرمائی ہیں، اور امانت کا معنی یہ ہے کہ امانت وہ بنیادی حق ہے کہ جو اس کے حق اہل حق کی طرف اور امانت داروں کی طرف لوٹانا ان کے اوپر لازم ہے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہر مسلمان کے اوپر، ہر انسان کے اوپر، اس کے ساتھ جڑے ہوئے رشتے، ناطے، تعلق اور رابطے، معاشرے اور سماج اور رشتہ داروں کے درمیان جو اس کے ساتھ ریلیشن اور تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے جو حقوق اس کے پاس ہیں اس کی ترویج کے حوالے سے دیے. مثلا اس کو ایک جملے میں ذکر کر کے ہم آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے سر سے لے کر ہمارے پاؤں تک جتنی بھی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں ہم اس کے مالک نہیں ہیں, مالک اس کا اللہ ہے. چاہے وہ ہماری طاقت ہو, چاہے وہ ہمارا علم ہو, چاہے وہ ہماری شہرت ہو, چاہے وہ ہمارے اندر کوئی بھی خوبیاں ہوں, اس کے ہم خود مالک نہیں ہیں, مالک اس کا اللہ ہے. اور یہ اللہ کی جانب سے ہمیں بطور امانت کے ملی ہے. دیکھنا ہے, یہ دیکھنے کی طاقت بھی اللہ کی جانب سے ہمارے لیے امانت ہے. سننے کی طاقت, یہ اللہ کے لیے امانت ہے. ہمارے پاس جو علم ہے, جو استعداد ہے, جو صلاحیت ہے, جو ہمارے اندر کوالٹی ہے, جو ہمارے اندر خصوصیات ہیں, اس میں سے کوئی بھی چیز اس کے نہ ہم خالق ہیں اور نہ اس کے ہم حقیقی مالک ہیں, بلکہ اس کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور اس کا مالک بھی اللہ تبارک و تعالی ہے. تو اب جب اس کا مالک اللہ ہے تو ہمارے اندر موجود اور ہمارے سے متعلق موجود جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ امانت ہوئی کس کی؟ اللہ کی. اب اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے وہ امانتیں جہاں پر منتقل کرنی ہے, جن کو دینی ہے, وہ ہم نے تمہیں بتا دی ہے. تو اللہ کے ساتھ امانت یہ ہے کہ جو اللہ نے صحت و توانائی عطا فرمائی ہے تو اس کے حقوق کی ادائیگی کی جائے, نمازوں کی پابندی کی جائے, شریعت مطہرہ کی پابندی کی جائے, روزوں کی پابندی کی جائے, شریعت کے احکام کی پابندی کی جائے, اور جو اس نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس پر اس کی بارگاہ میں شکر پیش کیا جائے. اور دنیا جو آزمائش کی جگہ ہے, ابتلاء کی جگہ ہے اور ایک امتحان کی جگہ ہے, تو یہاں پر حق سے ہٹانے والی جو چیزیں سامنے آتی ہیں, رب سے دور کرنے والی جو چیزیں سامنے آتی ہیں, اس کے مقابلے پر صبر کرنا اور حق کی جانب رک جانا اور اس فکر کے سامنے ان حالات کا شکار نہ ہونا, بلکہ اللہ رب العالمین جل وعلا سے ملاقات اور موت اور آخرت اور قبر کے مرحلے کو اور اللہ سے ملاقات اور اس سے ملنے والے اجر کے حصول کا خاص نیت کرتے ہوئے اس پر صبر کے طور پر جم جانا, رک جانا, اور اس کسی بھی اس تحریک یا کسی بھی اس منفی جذبے کا شکار نہ ہونا کہ جو اللہ کے راستے سے اور اللہ کے دین کے راستے سے ہٹانے والی ہے. یہ وہ امانتیں ہیں جو بندہ اپنی صلاحیت, اپنی طاقت اور اپنی استعداد اور اپنی خوبیوں کو بروئے کار لا کر اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو بحال کرتا ہے. اسی طرح اللہ نے علم دیا ہے تو اس کے لیے سامنے لوگ موجود ہیں جن پر اس کو خرچ کرنا ہے. اللہ نے طاقت دی ہے تو سامنے وہ افراد موجود ہیں جن پر اس کو خرچ کرنا ہے. اللہ نے اگر مال دیا ہے تو سامنے وہ افراد موجود ہیں جن پر وہ خرچ کرنا ہے. اللہ نے جو صلاحیت دی ہے تو وہ خود کے لیے بھی ہے اور اوروں کے لیے بھی. تو یہ وہ امانت کے سلسلے کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ذکر فرما. اللہ اگر اللہ نے مرتبہ اور مقام دیا ہے تو پھر عدل کو قائم کرنا ہے, ہر جگہ پر سچی بات کہنی ہے, سچ کا ساتھ دینا ہے, کسی سازش کا, کسی فکر یزیدیت کا, فکر مروانیت کا شکار نہیں ہونا ہے, بلکہ وہاں پر حق کی بات کرنی ہے, توازن کی بات کرنی ہے, اور وہ بات کرنی ہے جس کا تعلق سچ اور حق کے ساتھ ہے. اس حکم کی یعنی اس پر جتنی بھی گفتگو کی جائے صرف اس آیت کی فلسفے سے متعلق, تو میں کہتا ہوں کہ ایک نہیں کئی درس بھی اس پر گویا کہ ناکافی ہے. لیکن اس بات کو صرف ہم اس انداز میں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے امانتوں کا امین ہمیں بنایا ہے اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ امانت کو ان امانت داروں کی طرف منتقل کرو. اب آگے چلتے ہیں. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو ان کی امانتیں ادا کرو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو, جانبداری کے ساتھ فیصلہ نہ کرو. اب چاہے وہ بات جیسا کہ قرآن کی دوسری آیتوں کے اندر بھی قرآن مجید میں موجود ہے, سورۃ النساء یا سورۃ المائدہ کے اندر, کہ اگر تم دو فریق کے درمیان فیصلہ کر رہے ہو یا گواہی دے رہے ہو تو جھوٹی گواہی نہ دو, جانبداری بن کر گواہی نہ دو. اس لیے کہ جھوٹی گواہی کو شریعت مطہرہ نے شرک کا درجہ دیا ہے, یعنی جتنا العیاذ باللہ العیاذ باللہ شرک کا شدید عذاب ہے اس طرح جھوٹی گواہی کا. ظاہر سی بات اگر جھوٹی گواہی ہوں گے, غلط فیصلے ہوں گے, تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ہمارے وہاں ایک گویا کہ تہوبالا کا نظام چل رہا ہے اور ہمارے وہاں جو عدالتوں کے نظام سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا اور حکام کے نظام سے اعتماد اٹھ گیا. جب اعتماد اٹھ جائے گا تو پھر ہر بندہ خود سر ہو جائے گا. دہشت گردی کو یہی چیزیں راستہ دیتی ہیں, لاقانونیت کو یہی چیز راستہ دیتی ہے. عدالتوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ سب کی ترجمانی کریں. یہ قانون کیوں بنتے ہیں؟
اگر آپ میرا دل دکھائیں اور میں آپ سے اگر براہ راست ہو جاؤں تو یہ تو خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. تھانے کچہریاں عدالتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ میرا حق یہ ہے کہ وہ ریاست کا حاکم ہے یا ان کے ہاتھ میں عدل و انصاف کا نظام ہے, میں آپ کے بارے میں یہ درخواست وہاں پر دائر کروں اور اپنا حق حاصل کرنا چاہوں. براہ راست ہونے کی بجائے ان حکام کی طرف اپنی توجہ, ہاتھ میں بام اقتدار ہے اور جن کے ہاتھ میں زمام قانون ہے جو فیصلے کرتے ہیں, لیکن اگر وہ سیاسی تنظیموں کا شکار ہو جائیں, معاملات کا شکار ہو جائیں. آج آپ حال دیکھیے کہ میں کوئی سیاسی نقطہ نظر سے نہیں, اگر سیاسی نقطہ نظر بھی ہو تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, سیاست شریعت مطہرہ کا حصہ ہے, سیاست چوری یا کرپشن کا نام نہیں ہے, معاشرے کی سماج کی بات کرنے کا نظام ہے. آج دیکھیے پورا شہر جو ہے وہ رینجرز کی طرف فریاد کر رہا ہے کہ بھائی رینجرز کو دوبارہ اختیارات دیے جائیں. تو رینجرز کو اختیارات دیے جائیں تو یہ تھانے آپ نے کیوں کھولے ہوئے ہیں, ان کا نظام کیا ہے؟ تو یہ تھانے کے سارے نظام جو ایک سیاسی اور جانبداری نظام کی طرف ہو گیا, تو اب آپ دیکھیں جو لوگ نفاذ قانون کرنے والے ہیں ان کے اوپر یہ باتیں آ کر, ان سے جب اعتماد ہٹے گا تو ہر بندہ خود سر ہو جائے گا, ہر بندہ قانون اپنے ہاتھ کو لے گا اور اس سے ایک لاقانونیت کا, اور آپ دیکھیے کہ پاکستان کی ایک شریعت جو ہے وہ قانون کی بالادستی کو قبول کرتی ہے, اس لیے وہ ان اداروں کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کراتی ہے کہ جو رنگ و نسل مذہب و فرقے سے ہٹ کر صرف مجرم کو مجرم سمجھے اور قانون کو قانون سمجھ کر ان کے اندر تقسیم کرے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جناب جو ریاستی اور جو صوبائی طور پر جو نفاذ قانون یا تحفظ کرنے والے ادارے ہیں وہ کیوں کلپس کر گئے, اس لیے کہ جانبداری کی طرف آ گئے. جانبداری انداز میں پشتنگ ہوتی ہے, جانبداری کے انداز کے اندر تبادلے ہوتے ہیں, اپنے مرضی کے لوگوں کو لایا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں کہ چاہے کتنے بھی آپ اچھا نظام اور کتنی بھی سہولیات دے دیجئے, نظام اس وقت تک قائم نہیں ہوتا کیونکہ دہشت گردی غربت سے پیدا نہیں ہوتی, دہشت گردی کم کمائی سے پیدا نہیں ہوتی, دہشت گردی افراتفری خانہ جنگی یہ حقوق کی تلافی جب ہوتی ہے, اہل حق کو جب اس کا حق نہیں ملے گا تو پھر خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے. غربت کا خانہ جنگی سے کوئی تعلق نہیں. اس سے پہلے کراچی کے حالات دیکھیے, کم کما کر بھی لوگ امن کے اندر رہتے تھے, آج زیادہ کمانے کے باوجود بھی ایک افراتفری ہے, ایک لاقانونیت ہے. تو پتا چلا کہ غربت کا, بجلی کا ہونا نہ ہونا, غربت کا ہونا نہ ہونا, یہ دہشت گردی کا باعث نہیں. لیکن بجلی کی ایک صورتحال تو پھر یہ بھی ہے کہ اس میں بھی ایک سیاسی نظام اور بے اعتدالی اور عدل سے ہٹ کر ایک جانبداری, کرپشن اور یہ سارے معاملات درمیان کے اندر جب آ کر داخل ہو جاتے ہیں, تو اس سے قوم کا ان اداروں سے مجھے یہ بتائیے کہ جب بیٹیوں کا اور بیٹوں کا اعتماد ماں باپ سے اٹھ جائے گا تو مجھے بتائیے وہ گھر کبھی باقی رہ سکتا ہے؟ تو ریاست کا جو وزیر اعظم ہو یا صدر ہو یا افواج وطن کا اگر کوئی سربراہ ہو یا اعلی عدلیہ کا کوئی گویا کہ بڑا حاکم ہو یا اس کا جو سربراہ ہو, تو وہ مثل ایک کنبے کے ماں باپ کی حیثیت رکھتا ہے کہ جس پر اعتماد کا رشتہ چلتا ہے, اور ماں باپ اولاد کو اولاد جان کر جانبداری نہیں کرتے بلکہ اس میں دیکھتے ہیں کہ خطا کس کی ہے اور ثواب کی طرف کون ہے, تاکہ عدل کے طریقے سے وہ نظام ایک گھر کا چلتا ہے جہاں پر سمجھانے کی بات ہے, جہاں پر اصلاح کی بات ہے, جہاں نصیحت کی بات ہے وہ ہے, لیکن جس کا جو حق ہے اگر وہ اس کو حق نہیں ملے گا اور جس نے اگر ظلم کیا ہے اگر اس کو سزا نہیں ملے گی یا اس کو پنشمنٹ اس کی درجے پر نہیں ملے گی, اس کو اگر اس غلطی کا احساس نہیں دلایا جائے گا تو دوسرے کی احساس کمتری ہوگی اور وہ بندہ پھر اس سے اپنے اعتماد اور رشتہ اعتماد کو چھوڑ کر پھر اپنے آپ کو کھڑا کرے گا کہ میں اپنا انصاف خود لے لوں, اور اس سے پھر راہیں کھلتی ہیں خانہ جنگی کی, اس سے راہ کھلتی ہے لا قانونیت کی, اور اس سے شرازہ سارا منتشر ہو جاتا ہے جس کو ہم ایک بڑے قریبی انداز کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو قرآن کریم نے اسی بات کو ذکر کیا ہے, یہ بطور اپنے اور آپ کی نصیحت اور شعور کو بیدار کرنے کے لیے بات ہم کر رہے ہیں. فرما وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ, جب تم جس درجے کے اندر بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والے بنا دیے جاؤ, تو ان تحکموا بالعدل, تو پھر عدل کے ساتھ فیصلہ کرو, جانبداری کے ساتھ فیصلہ نہ کرو. قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جب تمہیں گواہی دینی ہو تو دیکھو ساری ریاست سارے معاشرے کا نظام ایک گواہی پر ہوتا ہے, جھوٹی گواہی تم نے دی تو پھر ایسا مرض شروع ہو جائے گا, نفرتیں شروع ہو جائیں گی, قتل و غارت گیری شروع ہو جائیں گی. اس لیے وہ گناہ جو خدا کے مقابلے پر معاذ اللہ علیہ باللہ کسی کو خدا کہنے پر گناہ ہوتا ہے, وہی گناہ جھوٹی گواہی والوں پر رکھا گیا, کیونکہ جتنا بڑا فساد شرک کا ہے ویسے ہی فساد جو ہے وہ گواہی جھوٹی گواہی کا ہوتا ہے. اس لیے شریعت مطہرہ نے جھوٹی گواہی دینے والے شخص کو, چاہے وہ اپنے مرتبے اور مقام میں جتنا بزرگ و برتر ہو, لیکن اگر وہ منصب کے اعتبار سے اپنے منصب کو مس یوز کر کے جھوٹی گواہی دے, جانبداری کی طرف آئے, تو شریعت مطہرہ نے فرمایا کہ قیامت کے اسے گردن سے گھسیٹا جائے گا اور اسے وہ عذاب دیا جائے گا جو عذاب کسی مشرک کو دیا جاتا ہے. پھر قرآن مجید نے ایک جگہ اور بھی ذکر کیا کہ جب تم فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو. اب یہ نہیں دیکھو کہ یہ اگلا غریب ہے تو اس کے غریب کے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھ کر اور اس کی خستہ حالت کو دیکھ کر تمہارا دل اتنا ادھر چلے جائے کہ نہیں 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 یہی حق پر ہوگا. فرمائیے نہ کرو. اور یہ بھی نہ ہو کہ امیر کی مراد کو دیکھ کر, اس کی وسعت کو دیکھ کر تم ذرا حسد کھا جاؤ کہ اس کو تو سزا ہونی چاہیے, اس نے بڑے مزے کیے دنیا کے اندر. فرمایا نہیں, فرمایا تمہاری گواہی اور تمہارا فیصلہ امیر کے خلاف جا رہا ہو یا غریب کے خلاف جا رہا ہو, تم امیر و غریب کو نہیں دیکھو, بلکہ یہاں تک قرآن نے فرمایا اولاد ہو یا والدین ہو ان کو نہ دیکھو. جو انصاف کی بات ہے, کسی کی ظاہری شکل و صورت اور جس کے کسی کے ظاہری حالات کے اتار و چڑھاؤ یہ تمہارے سامنے نہ ہو, نفس سے مسئلہ تمہارے سامنے ہو جس پر تم نے گواہی دینی ہے, جس پر نہ ہے, نہ تم نے امیر کو دیکھنا ہے نہ تو غریب کو دیکھنا ہے. اگر گواہی امیر کے خلاف ہے تو دو, گواہی غریب کے خلاف ہے تو دو, باپ کے خلاف ہے تو دو, باپ کے حق میں ہے تو دو. اس لیے کہ جو نفس سے مسئلہ ہے اس پر رہو, اس لیے کہ اسی کے اندر تمہارے لیے صلاح ہے. اگر تم نے دھوکہ دیا یہ دھوکہ رکے گا نہیں, یہ گھوم کر پھر تمہاری طرف آئے گا, یہ معاشرے میں پھیلے گا. صرف ایک کا گھر خراب نہیں ہوگا, ایک فیصلہ غلط نہیں ہوگا, یہ تمہارے بچوں کے لیے بھی معاشرے کے اندر ایسی صورتحال کھڑی ہو جائے گی کہ پھر تم سکھ کا سانس نہیں رہ سکو گے, بلکہ اپنے گھر کے اندر بھی رہنا تمہارے لیے محال ہو جائے گا. تو اس لیے سب سے بڑی دہشت گردی جو ہے وہ ناانصافی ہے, اور سب سے بڑے دہشت گرد وہ ہوتے ہیں کہ جو باقاعدہ منصبوں پر ہوتے ہیں لیکن جانبداری کا نظام کرتے ہیں. ایک تو وہ ہے جو چھری لے کر کسی کی گردن کاٹ رہا ہے, اس کے دہشت گرد ہونے میں بھی کسی کو کوئی کیا شک ہو سکتا ہے. جو ریاست کے اندر ریاست بنا رہا ہے اس کے دہشت گرد ہونے میں بھی کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے. لیکن وہ بھی ضرور دہشت گرد ہے جو وائٹ کالر والا ہو, وہ کسی حکومت کے منصب پر بھی فائز ہو لیکن وہ اپنی کرسی اور اپنے منصب کے اعتبار سے اس کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہو اور جانبداری کر کے اپنے فیلڈ کے لوگوں کو, اپنی سیاسی یا مذہبی جماعت کے یا اپنے فرقے یا جماعت کے لوگوں کو اگر وہ سپورٹ کر رہا ہو اور عدل نہ کر رہا ہو, تو ایک درجے کے اندر وہ شخص بھی دہشت گرد ہے اور وہ شخص بھی ظالم ہے. بلکہ شریعت مطہرہ نے مجھے اور آپ کو اس بات پر پابند کیا کہ منصب اور مرتبے نہیں دیکھے جائیں گے. جس نے جھوٹی گواہی دی ہے اس کو قیامت کے دن وہی عذاب دیا جائے گا جو ایک مشرک کو دیا جاتا ہے, العیاذ باللہ. تو یہ کتنی بنیادی آیت ہے جو مسلمانوں کو ایک دستور کے تحت قائم کرتی ہے. ساری دنیا کا نظام ہی میرے بزرگ دوستو امانت کے اوپر, اور سارے دنیا کا نظام جو ہے وہ عدل کے اوپر چلتا ہے. یہ کوئی لوگ اگر یہ کہا جائے جی بڑی باتیں کر رہے ہیں, میں نے کہا یہی بنیادی باتیں. اگر تھوڑی سی زندگی میں میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر عدل کا توازن لے آئے نا تو ہمارا دل و دماغ ایسی پرسکون ہو جائے, راتوں کی گھبراہٹیں ہماری ختم ہو جائے. یہ ساری گھبراہٹیں جو ہوتی ہیں اور یہ سارا نظام جو ہمارا دھرم برم ہوتا ہے, اس کی دو وجہ, ایک تو عدل سے ہٹنا اور ایک لمبی امیدیں. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار شاہ فرماتے ہیں اول و فسادیہ, میری امت کی سب سے پہلی خرابی اور بربادی کی جو سب سے پہلا زینا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ طول العمل, لمبی امیدیں, یعنی تقدیر کا انکار کرنا اور لمبی امیدیں, شیخ چلی بن جانا, یہ ہوگا تو یہ کر لوں گا, یہ ہوگا تو یہ کر لوں گا, یہ ہوگا تو یہ کر لوں گا, اور پتہ چلا کوئی بنیاد بنی نہیں اور رشتے دور ہو گئے, بلڈ پریشر ہائی ہو گیا, نا امیدی پیدا ہو گئی, امید میں نے آپ سے لگا لی اور اللہ نے وہ حصہ رکھا ہی نہیں تھا, میں آپ سے بھی دور ہو گیا. تو گویا کہ لمبی امیدیں جو ہیں وہ ساری گناہوں کی جڑ ہیں, لمبی امیدیں جو ہیں وہ ساری نا اتفاقیوں کی جڑ ہے, لمبی امیدیں جو ہیں رشتے داریوں اور بھائی چارگیوں کو ختم کرنے کی جڑ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, مجھے اور آپ کو دونوں کو پابند رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقدس فرمان کر رہا ہے. سرکار سے فرمایا گیا, عرض کی گئی کہ حضور سب سے پہلی بھلائی بتا دیجئے اور سب سے پہلی خرابی بتا دیجئے. حضور فرمایا اول الصلاۃ الحاد الامہ الیقین, فرمایا میری امت کی سب سے پہلی بھلائی تقدیر پر یقین ہے, اور میری امت کا سب سے پہلا فساد جو ہے وہ طول العمل, وہ لمبی امیدیں لگانا ہے. اور آپ دیکھیے میرے اور آپ کے درمیان جو جھگڑے ہو جاتے ہیں, دوری ہو جاتی ہے, قریبی دوست ہوتے ہیں, اس میں بنیادی چیز ہوتی ہے کہ میں آپ سے امیدیں لگا کر بیٹھ جاتا ہوں, اور ایسی امیدیں لگاتا ہوں جو مجھے خدا سے لگانی چاہیے, یعنی آپ ہی دیں گے. امید لگانا بری بات نہیں ہے, لیکن یہ کہ یار اس سے یہ کام اگر اللہ کروا دے یہ تو بات ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ نہیں تو ہی کرے گا, تو ہی کر سکتا ہے, تو نہیں کرے گا تو پھر ایسا اور ویسا, تو یہ امیدیں یعنی کہ تو ہی کرے گا تو ہی عطا کرے گا, یہ امید تو اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات سے لگائی جاتی ہے. اور اس سے پھر حسد پیدا ہوتا ہے, اس سے بغض پیدا ہوتا ہے, اس سے گویا کہ ذہن کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں کاروبار کے اندر, رشتہ داروں کے اندر, میرے اور آپ کے ذہن کے اندر جو پیدا ہوتی ہے وہ لمبی امیدوں کے ساتھ پیدا ہوتی ہے. میں اس پر گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چند مبارک اور مقدس کلمات جو ہمارے شعور کو بالغ کریں گے، جو ہمارے لیے سامنے اس ظلمت کے راستے کے اندر روشنی مہیا کریں گے، اور جو ہمیں عمل کی طرف بیدار کریں گے، اور ہم کتنے بچکانا ہے یہ ہمیں کتنا سنجیدہ بنائیں گے، اور معاملے کے اندر ہمیں کتنا سنجیدہ ہونا چاہیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک فرامین کو جو جوامع الکلم ہیں، چند احادیث ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. صحیح بخاری شریف کے سب سے پہلے حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب امانت ضائع کر دی گئی، جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو. اور امانت یہ، مثال کے طور پر میں آپ کے وہاں مزدور ہوا 8 گھنٹے کا، اور میں نے تو ایسی بس منشی کو آدھی تنخواہ دے دی، آدھا میں نے لے لیا، اور جناب جو ہے کہ وہ میں نے گورنمنٹ کے مکان میں بھی اپنی زندگی گزار لی ہے، اور میں اپنی نوکری بھی پوری کر رہا ہوں. میں آپ کے وہاں مزدور ہو گیا 8 گھنٹے کا، آپ کہیں کسی کام کے لیے گئے، میں کام کاج چھوڑ کے لائٹ پنکھے چالو کر کے اکیلا میں بیٹھ گیا، اور آپ آ گئے تو فوراً میں بتی چالو کر کے کام کرنا میں نے شروع کر دیا. تو یہ ساری امانت کی خیانتیں، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، اس پر عذاب قبر ہے. میرا آپ کا اجارہ ہوا ہے، ایگریمنٹ ہوا ہے کہ میں 8 گھنٹہ کام کروں گا، ہفتے میں اتنے دن کام کروں گا، اور اتنا پیسہ آپ دیں گے، وہ ہر لمحہ آپ کی امانت میرے اوپر ہے. اب میں نے اگر اس کو اس درجے کے ساتھ زائل کیا تو یہ گناہ کبیرہ ہے. چاہے میں جمعے کے دن بھاگ کر فرض نماز ادا کر رہا ہوں، چاہے میں مسجدوں میں فرض نماز ادا کر رہا ہوں، یہ تو مجھے ادا کرنی تھی، لیکن یہ سائٹ کا یہ جو نظام، جو حقوق العباد کا میں نے چھوڑ دیا ہے، یا اس کو تباہ کر دیا ہے، یا دھوکہ کر دیا ہے، یا تولنے کے اندر اگر میرا قریبی آیا تو اس کو زیادہ تول کر دے دیا، سیٹ کا نقصان ہو گیا، اور قریب جو دور کا تھا اس کو کم تول کر دے دیا، نیت یہ کہ سیٹ کا فائدہ ہو گیا، تو یہ ساری چیزیں خیانت کے اندر ہے. جب میرا اور آپ کا وقت طے ہو گیا ہے کہ دکان کے اندر میں اتنے ٹائم پر بیٹھوں گا، یہ میں کروں گا، تو اس میں اگر مالک سامنے آئے تو پھر ہم جناب جو ہے کہ وہ کام کرنا شروع کر دیں، جو مالک غائب ہو جائیں تو لے آؤ جی چائے، لے آؤ جی بیٹھ جائیں جی گرمی بہت ہے. تو اس قسم کے معاملات کی چھوٹی چیز نہیں ہے یہ، پھر ایک چیز کے اندر نہیں، کیونکہ انسان ایک اخلاق کی تسبیح کے درمیان گھومتا ہے، اور دین کی تمام تعلیمات اس اخلاق اور گویا کہ نظام اور احساس کے ساتھ، کسی ایک گوشے کا بھی احساس اگر ٹوٹتا ہے تو پھر وہ سارے سسٹم کو ڈیمیج کرتا ہے، چاہے جائے کہ وہ ٹریفک پر کھڑے ہونے، رول کو فالو کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے بھی ہو، جس طرح کہ میں اکثر ہر جمعے کے دن اپنے اور آپ کے لیے کہتا ہوں، ایک دن اگر ہم ٹریفک کے رول کو صحیح فالو کر لیں، ایک دن ہم جہاں پر کام کرتے ہیں وہاں پر باقاعدہ جس طرح ہمارا ایگریمنٹ تھا، اس ایگریمنٹ کے مطابق ہم کام کر کے دیکھیں، تو میں پوچھتا ہوں شام کو جب ہم گھر جائیں گے نا تو دل میں کتنی خوشی ہوگی، اس کا اندازہ شاید لاکھوں روپے بھی مل جائے تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان کا نظام اللہ رب العالمین نے اس احساس اور اخلاق کے ساتھ رکھا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس کلمات میں اور آپ اپنے قبر و آخرت کی اصلاح کے لیے توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، گرمی اتنی سخت ہے تو قبر کتنی گرم ہوگی، آج کل مچھر اتنے خطرناک ہے تو قبر تو ہے حشرات العرض کا اڈا، جہاں بچھو بھی ہے سانپ بھی ہے، یہاں تو یہ کہ دو دوست ساتھ میں نہ بیٹھے تو وحشت ہو جاتی ہے، وہاں تو قبر میں تو تنہا لیٹنا ہے، یہاں تو جب تک پنکھا نہ لگے تو بدن سلگتا ہے، تو وہاں تو زمین کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے اور اوپر کئی مٹی ڈال دی جاتی ہے، سلیپ لگا دی جاتے ہیں، ہوا کا داخل ہونے کا کوئی رخ نہیں ہوتا ہے. تو مجھے اور آپ کو اس قبر کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کے اندر صلح کی چیز کیا ہے، نرمی کی چیز کیا ہے، تسکین کی چیز کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو. سائل نے پوچھا امانت کیسے ضائع ہوگی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی منصب کسی نااہل کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مسند امام احمد جامع ترمذی ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا تمہارے پاس، فرمایا جو تمہارے پاس امانت رکھے اس کی امانت ادا کرو، اور جو تمہارے ساتھ خیانت کرے اس کے ساتھ خیانت نہ کرو. اس پر وقت ختم ہو گیا، ورنہ اس کا ایک بہت بنیادی اخلاقی فلسفہ بھی ہے کہ جو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو امانت تمہارے پاس رکھے اس کی امانت کرو، اور جو تم سے خیانت کر جائے اس کے ساتھ خیانت نہ کرو، کیونکہ اس کے معاشرے کے اندر کئی اور قسم کے معاملات مرتب ہوتے ہیں جس کا شکار آگے چل کر میں اور آپ ہو سکتے ہیں. آخری حدیث مبارکہ جو شریعت مطہرہ نے ضمانت لی ہے بخشش کی، حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، شعب الایمان کے اندر یہ روایت موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم مجھے چھ چیزوں کی ضمانت دو. حضور فرماتے ہیں تم مجھے چھ چیزوں کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. حضور فرمایا تم مجھے چھ چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تم مجھے چھ چیزوں کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت ادا کرو, اس میں گڑبڑی نہ کرو, اس کو آگے پیچھے نہ کرو. ایک, جب تم عہد کرو وعدہ کرو کسی مسئلے پر تو اس کو پورا کرو. دو, جب تم بات کرو تو پھر سچ کرو, امر واقع کرو, لگی لپٹی نہیں کرنا. تین, اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو یعنی زنا اور بدکاری سے دور رہو. پانچواں, اپنی نظروں کو نیچی رکھا کرو, جہاں دیکھنا ہے اللہ رسول کا حکم ہے وہاں دیکھو, اور جہاں دیکھنے سے اللہ اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں وہاں نہ دیکھو. کسی بزرگ سے ان کے مرید نے کہا حضور میرے لیے دعا کریں, انہوں نے ارشاد فرمایا اللہ تیری تنہائی کو اچھی کر دے. تو انہوں نے کہا کہ حضور تنہائی کو اچھی کرنے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا مجمع میں سب اچھے ہوتے ہیں, کیونکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر بندہ اچھا لباس پہن لیتا ہے, جملے ذرا ڈھنگ کے سائستہ بولتا ہے, لیکن جب تنہائی تیری ہوتی ہے اور ٹی وی کا ریموٹ تیرے ہاتھ میں ہوتا ہے, اسمارٹ موبائل تیرے ہاتھ میں ہوتا ہے, اور اس وقت لنک 4G کا تیرے موبائل کے اندر ہوتا ہے, تو جو ڈائل کر رہا ہے جہاں تو جا رہا ہے اس کو تو جانتا ہے, لیکن اس وقت اگر تو خدا کو یاد کر گیا نا تو پھر ہر جگہ پر تو خدا کو یاد رکھے گا. جس کی تنہائی اچھی ہو گئی اس کی جلوت بھی اچھی ہو گئی. جس کی تنہائی اچھی ہو گئی اور اصل میں تنہائی قبر ہے, اس کی وہ تنہائی بھی اچھی ہو گئی. تو کہا کہ حضور میرے لیے دعا کریں, آپ نصیحت کریں اور دعا کریں. تو فرما اللہ تیری تنہائی کو اچھا کرے, اللہ تیری پرائیویسی کو اچھا کر دے. تو یہ بہت بنیادی نصیحت ہے, میں بھی اس پر غور کروں گا, آپ بھی بعد میں اس میں غور کریے گا کہ ایک جملے کے اندر ہماری پوری زندگی کے سارے حالات کو اس میں سمیٹ دیا گیا ہے. گفتگو کو ختم کر رہے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے, سرکار نے فرمایا چھ چیزیں مجھے دے دو, ضمانت دے دو اور جنت مجھ سے لے لو. پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت ادا کرو. جب تم وعدہ کرو کسی سے تو عہد کو توڑو نہ, عہد کو پورا کرو. جب تم بات کرو تو سچی بات کرو, جانبداری کی طرف نہیں جاؤ. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو, اپنی نظروں کو نیچے رکھو, اور کسی کے آگے اپنے ہاتھ کو نہ پھیلاؤ. فرمایا یہ چھ چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو اور جنت مجھ سے لے لو. اللہ رب العالمین جل وعلا اس بنیادی سبق پر, جو اتنی بڑی بات ہم نے, جو کرامت و عزت والی بات ذکر کرنے کی, جہاں یا اللہ تو نے ہمیں توفیق دی ہے تو تیری قدرت سے بعید نہیں کہ جہاں تو نے ہمیں بولنے کی توفیق دی ہے تو اب تیرے ہی حضور تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں, ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرما. اور یہ بنیادی چیزیں جو ہمارے معاشرے کے اندر اس کی اقدار گرنے کی وجہ سے, بھائی بھائی کا نہ رہا, بچے والدین کا نہ رہے, دوست دوست کے نہ رہے, امانت امانت نہ رہی, اعتماد اعتماد نہ رہا, ہر چیز دور سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے. آج وہ 70 کا کراچی نظر نہیں آتا, آج وہ پرانے لوگ نظر نہیں آتے, آج وہ رشتے داروں کے اندر, وہ رشتے دار تو درکنار ہیں, محلے والے نظر نہیں آتے. کہ محلے میں اگر ایک کے گھر کھانا بن رہا ہے تو پورے محلے کے اندر تقسیم بھی ہو جاتا ہے اور اس میں برکت ہی برکت ہو جاتی ہے. آج ایک فلیٹ کے اندر, ایک بلڈنگ کے اندر 80-80 لوگ رہتے ہیں, لیکن کسی کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ جو رہ رہا ہے اس کے پاس کیا حالات گزر رہے ہیں اور اس کے کیا حالات گزر رہے ہیں. اتنی خود سری جو ہم نے لے لی ہے, خود غرضی لے لی ہے, اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اس سے ہم خود پریشان ہوتے ہیں, اس سے خود ہم اپنے آپ سے دور ہوتے ہیں. آپ نے مجھے ملنا ہو تو آپ میرا نام پوچھ کر, ایڈریس پوچھ کر مجھ تک پہنچ سکتے ہیں, لیکن مجھے خود اپنے آپ سے ملنا ہو تو شاید میں خود اپنے آپ سے بہت دور نکل جاتا ہوں, نکل گیا ہوں, کہ میں اپنے آپ کو خود تلاش نہیں کر سکتا. تو ہم اپنے آپ کو اگر خود ڈھونڈنا چاہتے ہیں, ٹٹولنا چاہتے ہیں, تو ان حقوق کی ادائیگی کرنی ہوگی, کیونکہ ہمارا اصل سکون تمانیت ان حقوق کی ادائیگی میں ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمارے ظاہر اور ہمارے باطن, ہمارے احوال پر آسانی فرمائے اور ہم پر فضل فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. مرنے سے پہلے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. امانتوں میں خیانت سے اللہ ہمیں روکے, وعدے کو توڑنے سے اللہ ہمیں روکے, شرمگاہ کے ذریعے بدکاری سے اللہ ہمیں روکے, جھوٹی قسمیں ذکر کرنے سے اللہ ہمیں روکے, بد نظری سے اللہ ہمیں روکے, کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے. امانتیں جو اللہ رب العالمین نے ہمارے بچوں کی, ہماری بیویوں کی, ہمارے پڑوس کی, ہمارے اڑوس کی, ہمارے شہر کی, ہماری مکمل ریاست کی, جس حیثیت سے ہم جہاں پر ایک باپ ہیں, بیٹے ہیں, داماد ہیں, بھائی ہیں, چچا ہیں, ماموں ہیں, ایک شہری ہیں, ایک ریاست کے فرد ہیں, جہاں جہاں ہماری امانت کا دائرہ وسیع ہوتا ہے, ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر ان امانت کو ان امانتداروں تک پہنچانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.